मैट्रिक। ठीक है, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. صدق الله العظيم. سورة النحل کا ہم آخری رکوع شروع کر رہے ہیں، یعنی رکوع نمبر 16 آیت نمبر 120 سے. اس رکوع میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام اور رتبہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے دعوت کے حوالے سے اہم اصول اور رہنمائی اس مقام پر ہمیں عطا فرمائی ہے، اور مزید یہ کہ اہل ایمان کو مشرکین اور مخالفین کے مقابلے میں صبر کی تلقین کی گئی ہے. فرمایا کہ ان ابراہیم کان امتن، یقین ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ایک فرما بردار امت کی حیثیت رکھتے تھے، اپنے آپ میں، اپنی ذات میں وہ ایک انجمن اور ایک ادارے کی حیثیت رکھتے تھے. قانتا للہ حنیفا، جو یکسو ہو کر ایک اللہ کے فرما بردار تھے. ولم یکن من المشرکین، اور مشرکین میں سے نہیں تھے. شاکر لانعمی، شکر گزار تھے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے. اجتباہ، اللہ تعالیٰ نے انہیں چن لیا. وہداہ الی صراط مستقیم، اور ان کو ہدایت عطا فرمائی سیدھے راستے کی طرف. مراد ہے کہ بالکل یکسوئی اللہ نے ان کو عطا فرما دی، اور تمام دیگر لوگوں سے اللہ نے انہیں بے پرواہ فرما دیا، اور اپنے راہ صراط مستقیم پر ان کو اللہ تعالیٰ نے گامزن فرما دیا. وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اور ہم نے انہیں دنیا میں بھلائی عطا فرمائی. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور یقیناً وہ آخرت میں نیکوکاروں میں سے ہیں. ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف یہ وحی بھیجی کہ یکسو ہو جانے والے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی اختیار کیجیے. تو یہ امت بھی ملت ابراہیمی پر ہے. سورہ الحج کی آیت نمبر 78 ہے، اللہ تعالیٰ نے اس لیے ارشاد فرمایا کہ ملت ابیکم ابراہیم، تو اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہو. اور وہ طریقہ ابراہیمی کیا ہے؟ سورۃ البقرہ آیت نمبر 31 ہم پڑھ چکے ہیں کہ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب ان کے رب نے اس نے کہا کہ اپنے آپ کو چھکا دو، سرینڈر کر دو، تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنے آپ کو چھکا دیا ہے تمام جہان والوں کے رب کے سامنے. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو، ان کے ذریعے سے ہمیں طریقہ ابراہیمی کی پیروی کی تلقین کی جا رہی ہے. ثم اوحينا اليك ان اتبع ملة ابراهيم حنيفا، پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے طرف یہ وحی بھیجی کہ یکسو ہو جانے والے ابراہیم علیہ السلام کی پیروی اختیار کیجیے. وما کان من المشرکین، اور مشرکین میں سے نہیں تھے. دیکھیے آیت نمبر 120 میں کہا گیا لم یکن من المشرکین، اور آیت نمبر 123 میں کہا جا رہا ہے وما کان من المشرکین. یہ شرک سے بری ذمہ ہونے کی سند ہے جو بار بار ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے دی گئی. انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، یقیناً ہم نے ہفتے کا لوگ ان لوگوں کے لیے مقرر کیا، ہفتے کا لوگ ان لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا تھا جنہوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا. اب یہ اصحاب السبت کا واقعہ تفصیلاً پڑھ چکے ہیں سورہ آراف رکوع نمبر 21 کی روشنی میں. اصل بات کیا تھی؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر امت کو اللہ تعالیٰ نے جمعے کا دن عطا کیا تھا. بنی اسرائیل کو بھی جمعے کا دن عطا کیا گیا، یہود نے ہفتے کو اختیار کر لیا، نصارہ نے اتوار کو اختیار کر لیا. اللہ نے ہم مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائی کہ ہم نے جمعے کو ہی اختیار کیا. تو کیونکہ انہوں نے ہفتے کو خود اختیار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اسی دن کو ان کے لیے مقرر فرما دیا کہ جاؤ بھی تمہارے لیے عبادت کے لیے مقرر کر دیا گیا. اور پھر اس میں سختی، کوئی دنیا کا کام نہیں کر سکتے، کہ پورا دن عبادت کرنا ضروری تھی، تفصیلیں پڑھائے سورہ آراف رکو نمبر 21 میں. یہاں ان کی سزا کے طور پر یہ بات بیان کر دی گئی کہ ان کی روش کی وجہ سے یہی دن ان کے لیے مقرر کر دیا گیا. انما جعل الصبر علی الذین اختلفوا فیہ, یقیناً ہفتے کا دن ان لوگوں پر مقرر کیا گیا جنہوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا. وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اور یقین تمہارا رب ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ فرما دے گا. فیما کانوا فیہ یختلفون, جس کے بارے میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے. اس کے بعد دعوت کے تین لیولز کا ذکر اس مقام پر آ رہا ہے. غریب ہے کہ تمام انسان یکساں اور برابر نہیں ہوتے, سوچ کے اعتبار سے, فکر کے اعتبار سے, علم کے اعتبار سے. تو اس اعتبار سے تین کیٹیگریز ہیں جو قرآن کریم نے یہاں دعوت کے اعتبار سے لوگوں کی بیان فرمائی. فرمایا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ, اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو لوگوں کو حکمت کے ساتھ. یہ حکمت حکمت عملی کے معنی میں نہیں ہے, اسٹریٹجی کے معنی میں نہیں ہے, بلکہ دلائل کے ساتھ ان لوگوں کو دعوت دو جو غور و فکر کرنے والے ہیں. یہ حکمت ہا قاف میم, اس میں بیسک روٹ ورڈ یہ ہے, مستحکم, استحکام, محکم, اردو میں استعمال کرتے ہیں مضبوطی کے معنی. تو جو عقل اور شعور کے اعتبار سے پختہ ہیں, غور و فکر کرنے والے ہیں, ان کو دعوت دو بالحکمہ, دلائل کے ساتھ. نمبر ایک ہو گیا. نمبر دو, والموعظہ الحسنہ, اور عمدہ نصیحت کے ساتھ, بعض نصیحت کے ساتھ. یہ مراد عوام الناس جو زیادہ فلسفے نہیں جانتے, زیادہ غور و فکر کا ان میں ماننا نہیں ہوتا, اتنے انٹلیکچوئل لیول کے لوگ نہیں ہوتے, ان کو تو سادہ سے انداز میں در بھرا آواز پیش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. جس کو کہا جاتا ہے کہ دل سے بات نکلنی چاہیے. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پر آواز مگر رکھتی ہے. تو عوام الناس کو در بڑے انداز سے بعض نصیحت پیش کرنے کی ضرورت ہے. بل موعظۃ الحسنہ, اور انہیں عمدہ در بڑا آواز اس کے ذریعے سے نصیحت کرو. وجادلہم باللتی ہی احسن, اور ان سے جدال کرو, ڈائلگ کرو, مباحثہ کرو اس طریقے پر جو عمدہ ہو. یہ تیسری کیٹیگری ہوتی ہے ان لوگوں کی جو دین کی دعوت قبول نہیں کرتے, بلکہ اعتراضات اٹھاتے ہیں اس پر, اور جو لوگ قبول کر چکے ہوتے ہیں ان کے ذہنوں کو بھی خراب کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے اعتراضات کا جواب دینا ضروری ہے, تاکہ جو لوگ دعوت قبول کر چکے ہیں وہ دین سے دور نہ ہو جائیں, اور ان کے اعتراضات کی وجہ سے وہ لوگ کہ جو آ سکتے ہو دین کی طرف وہ رک نہ جائیں. تو ان کے اعتراضات کا جواب دینا ضروری ہے. یہ تین لیولز ہیں جو قرآن کریم بیان کرتا ہے. نمبر ایک, انٹلیکچوئلز, غور و فکر سے کام لینے والے لوگ, سوچ سے سمجھنے والے لوگ, جن کے دماغوں میں عین ممکن ہے کہ کئی طرح کے فلسفے موجود ہوں, فرائیڈ کا اور کانٹ کا اور رشتے کا نہ جانے کیا کچھ. پھر نمبر دو, عوام الناس جو زیادہ فلسفیانہ ذہن رکھتے ہی نہیں, بلکہ سرے سے نہ زیادہ علمی انداز سے گفتگو سمجھتے کہ وہ قائل ہیں, بلکہ وہ دم بری بات سننا چاہتے ہیں, بعض و نصیحت جسے کہا جاتا ہے. اور نمبر تین, وہ لوگ جو اعتراضات اٹھانے والے ہیں, باطل نظریات کا پرچار کرنے والے یا دین کی تعلیمات کا اعتراضات اٹھانے والے, یہ تیسرا گروپ ہے. ان تینوں گروپس کو قرآن کریم نے الگ الگ آئیڈینٹیفائی کیا, اور دین کی دعوی کا کام کرنے والوں کو تلقین کی جا رہی کہ ان کو الگ الگ ایڈریس کرنا ہوگا. سب لوگوں کو ایک ہی لکڑی سے ہانکا نہیں جا سکتا, جیسے کہ جانوروں کا معاملہ ہے, یہ انسان ہے, جانور تو نہیں. تو یہ تین کیٹیگریز ہیں دعوت کے لیولز کے اعتبار سے جس کو قرآن نمایاں کرتا ہے. ہر ایک کے اپنے اپنے تقاضے ہیں, ہر ایک کی اپنی اپنی اسپیشلائزیشن ہوگی, اور ہر ایک کے اعتبار سے الگ الگ اسٹریٹجیز اختیار کرنی ہوگی. لیکن ہاں, ایک آسانی جو انہیں حاصل ہے وہ کیا ہے کہ دعوت کے لیے بیسک انسٹرومنٹ قرآن کریم ہے. عرض کر چکا ہوں آپ کے سامنے, بشارت اور انذار سورہ مریم آیت نمبر 97 کی قرآن سے ہوگا, تذکیر قرآن کریم سے ہوگی سورہ قاف کی آخری آیت نمبر 45, اسی طرح مکے کا بڑا جہاد, عقائد کی درستگی, ذہنوں کے خلجان کو دور کرنا, یہ بھی قرآن کے ذریعے سے ہوگا سورہ فرقان آیت نمبر 52. تبلیغ بھی قرآن کی ہوگی سورہ المائدہ آیت نمبر 67. یہ سارے مقامات قرآن کی بتا رہے کہ دعوت کا بیسک انسٹرومنٹ ہمارے پاس قرآن ہے. اور قرآن جس دور میں نازل ہو رہا تھا, وہاں سوچنے سمجھنے والے بھی کچھ لوگ تھے, سرداران قریش تھے, وہاں عوام الناس بھی تھے, اور وہاں اعتراضات اٹھانے والے لوگ بھی موجود تھے. اس اعتبار سے اگر ہم قرآن کی تعلیم حاصل کریں, اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے, تو یقیناً ان تینوں لیولز کے لیے ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی. لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ تینوں لیولز الگ الگ ہیں, ان سے منسلک لوگوں کو علیحدہ علیحدہ ایڈریس کرنا ہوگا, تبھی جا کے دین کی دعوت صحیح معنوں میں لوگوں تک پہنچ سکے گی. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ, اپنے رب کی طرف دعوت دو, اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو حکمت کے ساتھ, دلائل کے ساتھ, والموعظۃ الحسنہ, اور عمدہ آواز کے ساتھ, وجادلہم باللتی ہی احسن, اور ان سے ڈائلاگ کرو, مباحثہ کرو عمدگی کے ساتھ. ان ربک ہو اعلم بمن ضل عن سبیلہ, یقیناً تمہارا خوب جانتا ہے اسے کہ جو سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا وہ اعلم بالمهتدین, اور وہ خوب جانتا ہے ان لوگوں کو جو ہدایت پانے والے ہیں. اس کے بعد مشرکین کی طرف سے مخالفت آ رہی تھی, مسلمانوں کو صبر کی تلقین اس مقام پر کی جا رہی ہے. فرمایا کہ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ, اور اگر تم بدلہ لو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنا کہ تمہیں تکلیف پہنچائی گئی ہے. یہ ہے قانون, بدلہ لینے کی اجازت ہے کہ سب جتنی کہ تمہیں تکلیف پہنچائی گئی. اخلاق کیا ہے؟ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ, اور اگر تم صبر کرو, لَهُ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ, تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے. کیونکہ یہ مکی صورت ہم پڑھ رہے ہیں, مکی دور میں دعوت کا اصول تھا اور دعوت دی جا رہی تھی, اور مکی دور میں ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی. ہم پڑھائے سورہ النساء آیت نمبر 77 میں کہ ہاتھوں کو باندھے رکھنے کا حکم دیا گیا تھا. تو مکے میں دعوت چل رہی تھی, اور دعوت کے درمیان دعوت کا اصول یہ ہے کہ اس میں جتنی مشکلات آئیں صبر کا مظاہرہ کرنا ہوگا. یہاں تک کہ قرآن کہتا ہے کہ اسے برداشت ہی نہیں کرنا بلکہ عمدگی کے ساتھ جواب بھی دینا تکلیف کا. سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 34 میں الفاظ ہے ادفع باللتی ہی احسن, برائی کا جواب بھلائی سے دو. جب تک دعوت چل رہی ہوگی دعوت کے دوران اصول یہ ہوگا کہ نصیبی کے برداشت کرو بلکہ عمدگی کے ساتھ بھلائی کا معاملہ اختیار کرو. ہاں جب اقامت کا مرحلہ آئے گا, قتال کا مرحلہ آئے گا, پھر ظالموں کے ہاتھ بھی کاٹے جائیں گے, توڑے جائیں گے تاکہ اللہ کا دین اس کا بول بالا ہو جائے, اور اللہ کے احکامات کے نفاذ کا معاملہ آئے گا تو مجرمین کو سزا بھی دی جائے گی. لیکن انفرادی سطح پر اور دعوت کے دوران غالب اصول کیا ہے کہ صبر کا مرحلہ اس کو طے کیا جائے, صبر کی روش اختیار کی جائے, اور یہاں تک کہ برائی کا جواب بھلائی سے دینے کی کوشش کی جائے. وَلَئِن صَبَرْتُمْ, اور اگر تم صبر کرو, لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ, تو یقین یہ صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے. وَاصْبِرْ, اور صبر کرو, وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا صبر تو اللہ ہی کی مدد سے ہے. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ, اور آپ ان پر غم نہ کھائیے. وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ, اور جو وہ چالے چل رہے ہیں اس پر آپ دل میں تنگی محسوس نہ کیجیے. ان اللہ مع الذین اتقوا, لیکن اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے تقویٰ کی روش اختیار کی, اللہ کی نافرمانی سے بچے. والذین هم محسنون, اور وہ جو احسان یعنی عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والے ہیں. اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل کا آغاز ہو رہا ہے, اس کو سورہ اسراء بھی کہا جاتا ہے, یہ دوسرا نام ہے اس کا. سورہ بنی اسرائیل اور اس کے بعد سورہ الکہف, یہ دونوں جوڑے جوڑے کی حیثیت رکھتی ہیں اور بڑی اہم صورتیں ہیں جن کو قرآن کریم کے بالکل درمیان میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. سورہ بنی اسرائیل اور سورہ الکہف میں کئی باتیں مشترک ہیں. نمبر ایک, سورہ بنی اسرائیل کا آغاز ہوتا ہے سبحان سے, سبحان الذی, اللہ کی تشمیش. سورہ الکہف کا آغاز ہوتا ہے اللہ کی تحمید یعنی کہ شکر گزاری کے نبی سے, الحمد للہ, اس سے آغاز ہوتا ہے سورہ الکہف. تو ایک میں تشمیش اور ایک میں ہم کا ذکر. نمبر دو, سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں بعبدہ ہی آیا, اب کا ذکر یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اور سورہ الکہف میں عبد کا ذکر آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ہاں سورہ بنی اسرائیل میں عروج کا ذکر ہے, اللہ اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتوں آسمان اور اس سے اوپر لے گیا. سورہ الکہف میں نزول کا ذکر ہے, اللہ نے قرآن نازل فرمایا اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم پر. اسی طرح سورہ بنی اسرائیل کے اختتام پر قل سے آیات آتی ہیں, قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن. اسی طرح سورہ الکہف کے آخر میں بھی ہم دیکھیں گے قل سے آیت آئے گی, قل انما انا بشر مثلکم, دونوں جگہ پر اینڈ پر قل سے آیات ہے. سورہ بنی اسرائیل کے اختتام پر الفاظ ہیں بالکل آخر میں وکبرہ تکبیرا, تکبیر بیان کیجیے اپنے رب کی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اسی کا عمل یوں ہے, اس سورہ الکہف کا آغاز ہوتا ہے الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر کے. پھر رکوع کے اعتبار سے بھی دونوں صورتیں برابر ہیں, دونوں صورتوں میں 12 رکوع, تعداد کے اعتبار سے بھی تقریباً برابر. سورہ بنی اسرائیل میں 111 آیات ہیں اور سورہ الکہف میں 110 آیات ہیں. اس اعتبار سے یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دونوں صورتیں بالکل برابر مشترک ہیں. اسی طرح دونوں صورتوں کے وسط میں ہم دیکھیں گے کہ آدم علیہ السلام کا ذکر ہمارے سامنے آئے گا, ہم اس کو تفصیل سے دیکھیں. سورہ بنی اسرائیل میں ہجرت کی طرف اشارہ ہے, اس کے دوران رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں تھے. سورہ الکہف میں اللہ کے کچھ نیک بندوں کی ہجرت کا ذکر ہے جو کہف یعنی غار میں تھے, یہ بھی مماثلت اس سورہ مبارکہ میں ہمیں ملتی ہے. تو یہ تو چند مماثلت کی باتیں ہیں جو سورہ بنی اسرائیل اور سورہ الکہف میں ہمارے سامنے آتی ہیں. اب آئیے سورہ بنی اسرائیل کی طرف. اس میں اول و آخر بنی اسرائیل کا ذکر ہمیں ملے گا, اور وہ لوگ تھے کہ جو ہم سے پہلے امت کے منصب پر فائز. تو ان کے حالات دراصل ہماری رہنمائی اور سبق آموزی اور عبرت کے لیے بیان کیے جاتے ہیں. اس سورہ مبارکہ میں قرآن کریم کا ذکر بار بار آیا ہے. پورے قرآن میں لفظ قرآن یا اس کا ذکر 60 مرتبہ آیا ہے, جس میں سے 16 مرتبہ اس مقام پر ذکر آیا ہے. تقریباً 64 ہو جاتے ہیں. 16 مرتبہ قرآن کریم کا ذکر ہمیں اس سورہ مبارکہ میں ملتا ہے. اس سورہ مبارکہ میں ہم دیکھیں گے کہ تنبیہ کا انداز بھی ہے, دعوت کا انداز بھی ہے, اور تعلیم کا انداز بھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اختیار فرمایا. اس سورہ مبارکہ میں بالکل آغاز میں سفر معراج کے زمینی حصے, جس کو اسرا کہا جاتا ہے, بیت اللہ سے بیت المقدس تک کا سفر, اس کا ذکر ہے پہلی آیت میں. اور آگے کر کے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ آیت نمبر 60 میں یہ بات آئے گی کہ یہ واقعہ معراج کچھ لوگوں کے لیے آزمائش کا ذریعہ بن گیا تھا کہ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے. یہ کچھ باتیں سورہ بنی اسرائیل کے حوالے سے ہم نے دیکھی. اب جس کا پہلا رکوع آ رہا ہے اس سے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے, جیسے گفت کیا گیا کہ پہلی آیت میں معراج سے جو واقعہ اس کے زمینی حصے کا ذکر آ رہا ہے, پھر بنی اسرائیل کے عروج و زوال کی داستان ہمیں سنائی گئی ہے, اور آخر میں اس رکوع میں ان کو قرآن کریم یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنے کا حکم دیا گیا ہے. یہ مضامین آ رہے ہیں پہلے رکوع میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی, پاک ہے وہ ذات. جب اللہ کے لیے پاکی کے نظر سے کیا مطلب؟ ظاہری بات ہے کہ معاذ اللہ جو طہارت کے مسائل مخلوق اور بندوں کے ساتھ ہیں وہ تو معاملہ نہیں. پاک اس معنی میں اللہ ہر عیب سے پاک ہے, اللہ ہر کمی سے پاک ہے, اللہ ہر احتیاج سے پاک ہے, ہر ضرورت سے پاک ہے, ہر تنزلی سے پاک ہے. یہ پاک اس معنی میں علی کلی کریم قدیر ہے. اب سمجھ ہے بے نیاز, سب اس کے محتاج, میں کسی کا محتاج نہیں. سبحان الذی, پاک ہے مزاد اللہ, اسرا بعبدہ لیلن, جو رات کے قلیل حصے میں لے گیا اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم کو, من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى, مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصا تک, جو کہ بیت المقدس میں, الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا, وہ کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکت عطا کی ہے تاکہ ہم انہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نشانی دکھائیں, انه هو السميع البصير, بے شک اللہ خوب سننے والا دیکھنے والا ہے. اب اس سے باتیں غور طلب ہیں. یہ واقعہ معراج کئی آراء اس میں ہیں, لیکن جو غالب امکان ہے وہ یہ ہے کہ ہجرت سے تقریباً 1 سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا ہے. روایات اور بھی ہیں لیکن غالب امکان اس بات کا ہے, اسی کو ترجیح زیادہ دی گئی کہ یہ ہجرت سے 1 سال پہلے واقعہ پیش آیا ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت بڑا معجزہ ہے, بہت بڑا معجزہ ہے. اللہ تعالیٰ رات کے قلیل کے حصے میں, اتنا قلیل کہ روایات میں ہے کہ جو دروازے کی کنڈی تھی وہ بھی ہل رہی تھی, بستر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گرم تھا. تبھی تو اللہ نے سبحان کا لفظ استعمال کیا. ہماری عقل میں نہیں آ سکتی یہ بات, لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اس قدر قریب حصے میں اللہ راتوں رات لے گیا, ساتوں آسمان پر بھی, بلکہ اس سے پہلے یہ تو زمینی سفر ہے. یہ زمینی سفر, اس کو اسرا کہا جاتا ہے, بیت اللہ سے بیت المقدس تک, مسجد حرام سے مسجد اقصا تک, اور اس کے بعد جو سفر ہے وہ آسمان کا, اس کو اصل میں معراج کہا جاتا ہے, عروج اسے کہا جاتا ہے. اس کا کچھ ذکر ہے سورہ النجم کی ابتدائی آیات میں, یا ایک ہی آیت زمینی حصے کا ذکر. بہرحال تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ سے بیت المقدس پر لے کر گئے, لے جایا گیا, براق پر ایک سواری تھی, اور وہاں آپ نے انبیاء کی امامت فرمائی, اس تمام انبیاء کی. اس کے بعد آپ کو ساتوں آسمان پر لے جایا گیا, ہر آسمان پر مختلف انبیاء سے آپ کی ملاقات ہوئی, پھر اور اللہ آگے لے گئے ایک مقام پر, جبریل علیہ السلام نے بھی آگے بڑھنے سے انکار کر دیا. اللہ کے رسول اتنا اللہ سے قریب ہو گئے کہ بس تمام کا فرق رہ گیا, ہو اتنا فرق رہ گیا, اتنا قرب اللہ نے کسی اور شخصیت کو عطا نہیں فرمایا جتنا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. خاص اللہ نے کلام فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے, جنت کی کچھ کیفیات دکھائی گئی, جہنم میں مختلف عذابوں کی کیفیات دکھائی گئی, سود خوروں کا عذاب, چغلی کرنے والوں کا عذاب, غیبت کرنے والوں کا عذاب, زنا کرنے والوں کا عذاب, امت میں انتشار تفرقہ پیدا کرنے والوں کا عذاب, تفاصیل ہمیں احادیث میں ملتی ہیں. اسی سفر کے دوران آپ کے سامنے دودھ اور شراب پیش کیا گیا, آپ نے دودھ کو پسند فرمایا, تو جبرائیل نے فرمایا کہ یہ برکت ہے آپ کی امت کے لیے. اسی طرح اسی سفر میں آپ کو 2 آیات دی گئی, وہ 2 آیات قرآن کی جو زمین پر نازل نہیں ہوئی, سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات کو معراج میں دی گئی. اسی سفر میں آپ کو نمازوں کا تحفہ دیا گیا. اتنا 50 فرض کی گئی. براستے میں موسیٰ علیہ السلام مل جائے کہا جائیے کم کرائیے, میں بنی اسرائیل کو دیکھ چکا ہوں, کم کرائیے کم کرائیے, پانچ رہ گئی. پھر کہا موسیٰ نے کم کرائیے نہیں پڑھ سکیں گے یہ لوگ. اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے شرم آتی ہے, اب ایسے مزید کم کراؤں. اور اللہ نے اعلان فرمایا کہ دیت دے رہا ہوں اور پانچ لیکن ثواب 50 سے ملے گا. لیکن امت کہا یہ کہ وہ اتنے عظیم تحفے کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتے. بہرحال یہ تحفہ دیا گیا. یہ تو میں نے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی, تفاصیل ہمیں احادیث سے مل جاتی ہیں. یہ واقعہ جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا, امت کا اس پر اجماع ہے. اس کا اجماع ہے کہ حالت بیداری میں ہوا ہے. صرف ایک فرق آتا ہے ایک رائے میں کہ صاحب جسم نہیں بلکہ روح کے ساتھ ہوا ہے, لیکن اکثریت کی رائے یہ کہ جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہوا ہے. وہ جو کہتے ہیں کہ روح کے ساتھ ہوا, وہ اور اونچی بات کہتے ہیں کہ جسم کی کثافت, یہ تو حیوانی وجود ہے نا, اس سے پاک کر کے روح کو لے جایا گیا. لیکن یہ اتفاق ہے پوری امت کا کہ حالت بیداری میں ہوا, خواب میں نہیں ہوا ہے. جیسے کہ کچھ لوگوں نے اعتراض کرنے کی کوشش کی, اگر خواب میں ہوا ہوتا تو خواب میں تو ہر انسان نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ جائے, تو سبحان کہنے کی ضرورت کیا تھی, اتنے اہتمام سے بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے. آگے دیکھیں گے آیت نمبر 60 میں اس کو فتنہ بنا دیا گیا, آزمائش بنا دیا, یہ کہنے کی ضرورت کیا ہے. نہیں, عین بیداری میں ہوا. عظیم اکثریت کی امت کی رائے یہی ہے کہ جسم اور روح کے ساتھ ہوا. ایک گروہ کی رائے صحابہ میں سے ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ روح کے ساتھ ہوا, لیکن وہ بھی قائل ہے کہ بیداری میں, خواب میں نہیں ہوا. اس اعتبار سے پوری امت اس کا یقین رکھتی ہے, اعتقاد رکھتی ہے کہ حالت بیداری میں یہ پورا معاملہ دکھایا گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. مزید نوٹ کیجیے کہ چونکہ یہ مکی دور کا آخری حصہ ہے, مکے والے جو کچھ کر سکتے تھے وہ کر کے دیکھ لیا انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. زمین پر یہ کچھ ہو رہا تھا اور اللہ کہاں لے گیا اپنے بندے کو صلی اللہ علیہ وسلم عروج پر. یہ گویا کہ آپ کے آگے آنے والے ایام کے عروج کا اللہ نے ذکر فرما دیا کہ مکے والے جو کچھ کر سکتے تھے وہ کر چکے, اللہ نے ابھی ان کے حوالے کر رکھا تھا, ٹھوک بجا کر دیکھ لو ہمارے رسول میں کوئی کمی تو نہیں ہے, ثواب کے اعتبار سے, صبر کے پہاڑ کے اعتبار سے نہیں ہے نا. اب اللہ نے عروج عطا فرما دیا اور اس کے بعد یہی عروج آپ کے آئندہ عروجوں کا ذریعہ بنا. ہجرت ہو گئی, ہجرت کے بعد مشرکین مکہ پر تنبیہ آنا شروع ہو گئی, بدر سے ان پر عذاب آنا شروع ہو گیا, ہم پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں. اسی طرح یہود کو بھی دکھا دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت کر لی, فرما لی, تو گویا اب نبوت ان سے لے لی گئی اور امامت ان سے لے لی گئی اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی گئی. بیت المقدس کا مطلب اس سے حل ہو جاتا ہے کہ وہاں پر آپ نے تمام رسولوں کی اور انبیاء کی امامت فرما لی, تو اب دراصل اس پر حق کس کا ہے؟ مسلمانوں کا. منصب امامت بھی کس کو دے دیا گیا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو. اور آگے یہ امت واقعتا امت بننے جا رہی تھی, ہم دیکھیں گے سورہ بنی اسرائیل کے رکوع نمبر 3 اور 4 میں. خاص طور پر اللہ نے معاشرتی ہدایات بڑی جامعیت کے ساتھ عطا فرمائی. تو یہ ہے اس معراج کے ساتھ یہ ساری باتیں منسلک کی, جس کا ظہور آگے آنے والے ایام میں ہونا تھا. فرمایا کہ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا, پاک وہ ذات یعنی اللہ کہ جو لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات. یہ بھی نوٹ فرمائیے, یہ بندگی یہ تو معمولی اعزاز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ کو جہاں جہاں بیان کیا اللہ لفظ عبد لے کر آئے. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1 لفظ عبد آ گیا, سورہ الکاف آیت نمبر 1 قرآن کا نزول لفظ عبد آئے گا, سورہ فرقان آیت نمبر 1 لفظ عبد آئے گا, فرقان یعنی قرآن آپ پر نازل کیا گیا. سورہ البقرہ آیت نمبر 23 اگر شک ہے اس کلام پر جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا, اس کی جیسے کچھ پھیلا کے دکھا دو. سورہ نجم میں ہم پڑھیں گے جہاں معراج کا واقعہ ہے, فاوحا الی عبدہ ما اوحا, اللہ نے اپنے بندے پر وہی فرمائی جو چاہی. تو اس بندگی کو تو نمایاں کیا, اسی لیے دوسرا کلمہ پڑھتے تو اس کی ترتیب کیا ہے, وہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, عبد کامل محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول کامل بھی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم. من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى, مسجد حرام سے مسجد اقصا تک اللہ انہیں لے گیا, الذي باركنا حوله, وہ مسجد اقصا کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں نازل کی ہیں. ایک تو خوشحالی بھی فصل کے اعتبار سے زرخیز علاقہ, اور جس سے برکت روحانی اعتبار سے کئی ہزار انبیاء اس علاقے میں مبعوث کیے گئے, لنريه من آیاتنا, تاکہ ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں. یہ اللہ کی نشانی اپنے رسولوں کو دکھاتے رہے تاکہ یقین ان میں پیدا ہو اور وہ پورے یقین کے ساتھ لوگوں کے سامنے اپنی دعوت پیش کر سکے. یہی نشانی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دکھائی تھی, ہم پڑھ چکے سورہ آراف آیت نمبر 75 میں, لیکون من الموقنین, تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ساری نشانی دکھائی. انه هو السميع العليم، انه هو السميع البصير، بے شک وہ اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے. اس کے بعد اب بنی اسرائیل کا ذکر شروع ہو رہا ہے. وہ آ گئی نام موسیٰ کتاب، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی، وجعلنا ھدى لبنی اسرائیل، اور اسے بنا دیا بنی اسرائیل کے لیے ہدایت، اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ میرے سوا کسی کو وکیل اور کارساز نہ بنا. پوری توحید کی دعوت کا دبے دباب یہ ہے کہ توکل اللہ کی ذات پر ہو جائے. اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، اللہ کے سوا کسی کو کارساز، اللہ فرما رہے کہ میرے سوا کسی کو کارساز نہ بناؤ. ذریت من حمل اللہ معنو، کہ ان لوگوں کی اولاد کہ جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار کیا، طوفان آ گیا تھا، کشتی نے آپ کے چند بیٹے، تین بیٹے اور جو بقیہ لوگ تھے انہیں سے آگے نسل انسانی کا معاملہ چلا ہے. تو اس لیے خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ ذریت من حمل اللہ معنو، ان لوگوں کی اولاد کہ جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار کیا، انہ کان عبدا شکورا، بے شک وہ شکر گزار بندے تھے. وقضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب، اور یقین ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں طے کر دیا، لتفسدن فی الارض مرتین، کہ تم زمین میں دو مرتبہ فساد مچاؤ گے، ولتعلن علوا کبیرا، اور تم دو مرتبہ ضرور عروج حاصل کرو گے، زور تمہیں عطا کیا جائے گا. یہ بڑی اہم آیت ہے تاریخ بنی اسرائیل کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ فرمانے کہ دو مرتبہ فساد مچاؤ گے تو عذاب آئے گا، اور دو مرتبہ زور پکڑو گے یعنی اللہ تمہیں زمین میں عروج عطا فرما دے گا. اس کے بعد آگے چل کے اگلی آیات میں ان کے اوپر جو عذاب اللہ تعالیٰ نے مسلط فرمائے ان کا ذکر آ رہا ہے. پہلے ہم اس کا مطالعہ کر لیتے، پھر میں آپ کے سامنے کچھ تفصیل رکھ دوں گا انشاءاللہ. فرمایا کہ پہلا جا وعد اولاہما، پس جب دونوں میں سے پہلے وعدے کا وقت آیا، بعثنا علیکم عبادا لنا اولی بأس شدید، تو ہم نے تم پر اپنے سخت لڑائی والے بندے بھیجے، وہ گھروں کے بیچ و بیچ، فجاس و خلال الدیار، وہ گھروں کے بیچ و بیچ داخل ہو گئے، تباہی مچا دی انہوں نے. وکان وعدا مفعولا، اور یہ ایک وعدہ تھا پورا ہو کر رہنے والا. یہ ان کا پہلا زوال ہے. اس کی تفصیل میں کر دوں گا انشاءاللہ وقت نصر کے ہاتھوں 587 قبل مسیح، تفصیل آگے آ جائے گی انشاءاللہ. یہ پہلا ان کا زوال. ثم رددنا لکم الکروۃ علیہم، پھر ہم نے ان پر تمہاری باری پھیر دی، یعنی تمہیں عروج عطا فرما دیا. یہ ان کے دوسرے عروج کا ذکر ہے، اس کی وضاحت میں انشاءاللہ کر دوں گا، جسے عزیر علیہ السلام کے دور میں ہوا. وہ امددناکم باموال و بنین، اور مالوں سے اور بیٹوں سے ہم نے تمہیں مدد عطا کی. وجعلناکم اکثر نفیرا، اور ہم نے تمہیں بڑا جتھا یعنی لشکر عطا فرما دیا، کثیر تعداد عطا فرما دی. اس کے بعد اللہ فرما رہے کہ شکر گزاری کرو، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم بھلائی کے طریقے اختیار کرو گے تو اپنے بھلے کے لیے اختیار کرو گے. وان اساتم، اور اگر تم نے برائی کی، فلاح، تو اپنے ہی اوپر اس کا بوال لے کر تم جاؤ گے، اس کا نقصان تو نہیں پہنچے گا. اب ان کے دوسرے زوال کا ذکر آ رہا ہے جو 70 عیسوی میں رومی بادشاہ ٹائٹس کے ہاتھوں پر آیا. فاذا جاء وعد الاخر، پھر دوسرے وعدے کا وقت آیا. نوٹ کر لیجئے آیت نمبر 4 کے شروع میں بھی الفاظ تھے، اذا جاء وعد اولاہما، پہلا وعدہ، اب آ رہے اذا جاء وعد الاخر، دوسرا وعدہ. اب پہلی جو آیت نمبر 4 کی اس میں الفاظ تھے نا، بعثنا علیکم عبادا لنا اولی بأس شدید، ان الفاظ کو یہاں محذوف مانیں گے ہم آیت نمبر 7 میں. بعثنا علیکم عبادا لنا اولی بأس شدید، یہ انڈرسٹوڈ ہے. تو ہم نے تم پر ایسی سخت لڑائی والے بندے بھیجے کہ جو سخت تھے بڑے اور تباہی بچانے والے تھے. یہ الفاظ اب آیت نمبر 7 میں بھی ہم محذوف مانیں گے. پھر آگے ہے، لیسو وجوہکم، تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دے یعنی دشمن. وَلْيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور وہ مسجد یعنی بیت المقدس میں داخل ہو جائیں جیسے وہ پہلی مرتبہ داخل ہوئے تھے. بکر نصر نے بھی بیت المقدس کی ہوئی تیز بجا دی تھی، اور یہ ٹائٹس رومی جو بادشاہ آیا اس نے بھی. وَلْيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، تاکہ اور یہ کہ جہاں غلبہ پائیں پوری طرح برباد کر ڈالیں. تو یہ ہے تھوڑی سی تاریخ بنی اسرائیل کی طرف جو قرآن نے یہاں پہ رہنمائی ہمیں دی ہے. ان کی آیت نمبر 4 میں دو عروج اور دو زوال کا ذکر ہے، اور اگلی آیات تھی اس میں دو زوال اور ایک عروج کا تذکرہ قرآن نے کیا. تاریخی اعتبار سے اس کو نوٹ فرما لیجیے، اور یہ بات کہ بنی اسرائیل کا سارا قصہ اور حالات بیان کیے جاتے ہیں ہمارے عبرت کے لیے. ہم دیکھیں گے انشاءاللہ ایک حدیث کی روشنی میں کہ اس امت کے ساتھ بھی دو عروج اور دو زوال کا معاملہ رہا. اب دیکھیں پہلے بنی اسرائیل کے حالات کو. ان کا پہلا عروج ہوا 1020 قبل مسیح، 1020 BCE بفور کرسچن ایرا. یہ یوشع بن نون اور ان کے بعد جناب تالوت کا دور تھا. وہی جناب تالوت جن کا واقعہ ہم نے پڑھا تھا سورہ البقرہ آیت رکوع نمبر 31 اور 32. उनके बाद दाऊद अलैहिस्सलाम, उनके बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम, ये इनका गोल्डन पीरियड था। तो 1020 कब्ल मसीह इनका पहला उरूज था। फिर इनका पहला सवाल, ये वक्त नसर के हाथों आया 587 BCE 587 कब्ल मसीह, और ये शख्स इराक से आया और इसने 600,000 यहूदी कत्ल किए और 600,000 को इसने कैद किया, यरूशलेम की ईद से ईद बजा दी और पहली मतलब बैतुल मुकद्दस को ढा दिया गया। उसके बाद दूसरा उरूज इनका उज़ैर अलैहिस्सलाम के दौर में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उन्होंने तहरीक इनमें बरपा की, इस्लाह की। इनका जो पीरियड बनता है वो 170 BCE से 67 BCE, और ये समझते कि BCE कब्ल मसीह उल्टा चलेगा, 170 BCE से लेके 67 BCE तक, यानी 170 कब्ल मसीह से लेके 67 कब्ल मसीह तक, ये पीरियड था उज़ैर अलैहिस्सलाम का। और फिर एक तहरीक इनमें बरपा हुई, दोबारा इनको अल्लाह ने उरूज दिया, जिसका जिक्र आगे आयत नंबर 6 में। उसके बाद इनका दूसरा जवाल, ये 70 ईस्वी में हुआ है टाइटस रोमी के हाथों, ये रोम से बादशाह आया और इसने 133,000 यहूदी कत्ल किए और 67,067 को उसने कैद बनाकर 2,00,000 की गिनती पूरी कर दी, और दूसरी मरतबा यरूशलेम की ईद से ईद बजाई गई और बैतुल मुकद्दस दोबारा ढा दिया गया। उस वक्त से गिरा हुआ है, जिसको तामीर करने की तीसरी मरतबा की कोशिश है ये ज्यूस की। ये सारे इनके मंसूबे जो प्रोटोकॉल्स के नाम से पब्लिश शुदा मौजूद है, पब्लिकली अवेलेबल है, ये सारी कोशिश इसी की है, इसको दोबारा वो उठाना चाह रहे हैं। तो ये इनके दो उरूज और दो सवाल है। उसके बाद भी इनका सवाल जारी रहा, जैसा कि गुज़िश्ता सदी में हिटलर के हाथों 60,00,000 यहूदी मारे गए, सिवाय इसके क्या कुछ पना इनको मिल गई अमरीका और बरतानिया की रियासतों की, ईसाइयों की सपोर्ट मिल गई जिसकी वजह से बाकी है, उसमें भी अल्लाह ताला की एक मसलियत है जो इसी सूरत में आगे चल के इंशाल्लाह हम देखेंगे। अच्छा, अब आइए इस बात की तरफ कि हमारे इसमें क्या सबक आमोशी है। पहले तो एक बेहतरीन हदीस है मुबारक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो बिल्कुल वाज़ह रहनुमाई देती है इस मसले पर। वो हदीस मुबारक जामे तिर्मिज़ी में है। अल्लाह के रसूल अलैहि सलातो वसलाम ने फरमाया, लयातियन अला उम्मती मा अता अला बनी इसराइल हस्बन नाल बिन नाल, लाजिमन मेरी उम्मत पर वही हालात आकर रहेंगे जैसा कि बनी इसराइल पर आए, बिल्कुल उसी तरह जैसे एक ड्यूटी दूसरी ड्यूटी के बिल्कुल मुशाबे होती है। उनके भी दो उरूज सवाल, हमारे भी दो उरूज सवाल, उसको भी नोट फरमा लीजिए। हमारा पहला उरूज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से शुरू हो गया, खुलफाए राशिदीन के दौर से शुरू हो गया, और फिर कुछ दुनियावी उरूज के एतबार से भी बनू उमैया बनू अब्बास के दौर में 8वीं 9वीं 10वीं सदी ईस्वी तक ये सामने शौकत रही मुसलमानों की। इस्लाम का मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुलफाए राशिदीन के दौर में पूरी शान शौकत के साथ वो इस्लाम का उरूज था, वो खत्म उसके बाद नहीं हुआ। नोट कीजिएगा इस चीज को, इसकी तफसील आगे करूंगा। फिर मुसलमानों का उरूज भी होता रहा जो बनू उमैया बनू अब्बास के दौर में रहा। फिर हमारा पहला सवाल, ये 12वीं और 13वीं सदी ईस्वी में सलेबी जंगें शुरू हुई और 1099 ईस्वी में मस्जिद अक्सा वो पामाल हुई ईसाइयों के हाथों। फिर तातारियों ने हमले किए और 1258 ईस्वी में बगदाद की ईद से ईद बजा दी गई। ये हमारा पहला सवाल। उसके बाद वो जो शेर है आया यूर के तातार के अफसाने से, पास बा मिल गए काबे को सनम खाने। इन्हीं तातारियों की अगली नस्ल को अल्लाह ने कबूल इस्लाम की तौफीक अता फरमा दी, तुर्कान तैमूरी तुर्कान उस्मानी। ये अब हमारा दूसरा उरूज शुरू होता है, ये 16वीं सदी में और 1526 ईस्वी में खिलाफत उस्मानिया कायम होती है और उसकी हुकूमत फिर इटली और यूरोप और अफ्रीका और एशिया के इलाकों तक फैल जाती है। ये हमारा दूसरा उरूज था, लेकिन किसका? मुसलमानों का। फिर हमारा दूसरा सवाल, 1924 में रही सही खिलाफत भी खत्म हो गई, कमाला का तुर्का गया। उसके बाद अक्सर मुस्लिम इलाके वो गैरों के तशद्दुद में जाना शुरू हो गए और फिर कुछ आजादियां तो मिली लेकिन जिल्लत बढ़ती चली गई। 1967 में इसराइल ने कब्जा किया बैतुल मुकद्दस पर और मुसलमानों को निकाला गया वहां, और अब तक वो काबिज से वहां था। 1971 में पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए, वो सरजमीन के जो इस्लाम के नाम पर हासिल की गई थी। ये हमारा दूसरा सवाल, वो चला जा रहा है कहां के आज इराक और अफगानिस्तान और कश्मीर और फलस्तीन और अलजायर और बोस्निया और चीशनिया, न जाने कौन कौन से इलाके जवाल की इंतहा पर मुसलमान आज पहुंचे हुए। लेकिन इस्लाम का दौर जो था वो उरूज एक ही मरतबा मोहम्मद करीम والذين معه صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے بعد اسلام کا دوسرا عروج باقی ہے. چنانچہ نوٹ کیجیے, جہاں یہ دوسرا زوال اپنی انتہا کو جا رہا ہے, جیسے رات انتہائی تاریخ در تاریخ در تاریخ ہوتی ہے تو صبح سادی اسی کے ساتھ نمودار ہونا شروع ہوتی ہے ہوتی ہے ہوتی ہے, پھر سورج نکلتا ہے اور پھر وہ دن چڑھتا ہے. تو اسی زوال کی انتہا کے ساتھ ایک اسلامک رینائسنس کی تحریک پوری عالم اسلام میں برپا ہونا شروع ہو چکی ہے. یہ جہاد کے غلغلے, یہ تبلیغ کی دعوتیں, یہ قرآن کی بنیاد پر دعوتیں, یہ دین اسلام مذہب نہیں ہے, دین ہے, اپنا غلبہ چاہتا ہے. اسلام صرف مذہب نہیں بلکہ دین ہے, اپنی اصل کے اعتبار سے وہ غلبہ چاہتا ہے. قرآن کے ذریعے سے ایمان حقیقی حاصل کرو اور عمل میں جہاد فی سبیل اللہ لانے کی کوشش کرو. اب الحمدللہ یہ باتیں ہو رہی گزشتہ 50 برس سے زیادہ. تو گویا اس زوال کی انتہا کے ساتھ ساتھ ایک عروج کی طرف تیز قدمی کا آغاز ہو چکا ہے, جو کہ کئی جماعتیں ہیں, کئی افکار ہیں, ان میں تطہیر کی ضرورت ہے, ان کو منہج انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لانے کی ضرورت ہے. وہ طریقہ جو محمد کریم نے اختیار کیا جس کے ذریعے سے دین غالب ہوا, اس طرف لانے کی ضرورت تو ہے, اس پر یہ ٹاسک ہے جو کرنا ہے ہمیں, لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ اسلام کے عروج کی طرف, اسلام کی نشست ثانیہ کی طرف, اسلامک رینائسنس کی طرف ایک تیز قدمی شروع بہرحال ہو چکی ہے. اور اللہ کے وعدے ہیں کہ بالآخر اللہ اپنے دین کو غالب فرما کر رہے گا. بارہ یہ جو مقام قرآن کریم کا جو ہمیں بتا تو رہا ہے تاریخ بنی اسرائیل کی, لیکن وہ ایک حدیث جامع ترمذی کی کہ لاجون میری امت پر وہ حالات آئیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے تھے, وہ ہمیں بڑی اہم رہنمائی دے رہی ہے کہ اس تاریخ سے ہم سبق حاصل کر کے اپنی روش کو درست کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کریں. اس موضوع پر بہت عمدہ کتاب محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی مسلمان امتوں کا ماضی حال اور مستقبل, یہ اردو میں بھی اویلیبل ہے اور انگلش میں اس کا ٹرانسلیشن ہے لیسنز فرام ہسٹری کے نام سے. اس کا مطالعہ ان دونوں امتوں بنی اسرائیل اور ہماری امت ان کی تاریخ کے مطالعے کے اعتبار سے بڑا مفید رہے گا مطالعہ. پھر یہ کہ ایک اور کتاب ہے تنظیم اسلامی کا تاریخی پس منظر, اس میں بھی ڈاکٹر صاحب نے اس کو بڑی عمدگی کے ساتھ واضح فرمایا ہے. انشاءاللہ ان کتابوں کا مطالعہ اس پس منظر میں بہت مفید رہے گا. اب یہ ان کا دوسرا زوال چلتا رہا. دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے ان کو آخری موقع دیا, یہود کو خاص طور پر, کہ دیکھو اب رسول آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم, تمہاری کتابوں میں ان کے بشارات موجود ہیں, قبول کر لو, اللہ اب بھی تم پر رحم فرمانے کے لیے تیار ہے. فرمایا آسا ربکم ان یرحمکم, امید ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم فرمائے, وہ تم عدنا, اور اگر تم پھر وہی کرو گے تو ہم بھی وہی کریں گے, یعنی اگر تم نافرمانی پر اڑے رہو گے تو ہم بھی تم پر عذاب مسلط کریں گے. وجعلنا جہنم للکافرین حصیرا, اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا دیا ہے. اب یہ رحمت اللہ کی کس طرح ملے گی؟ اس کا ذریعہ ہے یہ قرآن کریم. ان ھذا القرآن یھدی للتی ھی اقوم, لیکن یہ قرآن ہے اس راستے کی ہدایت دیتا ہے جو بالکل سیدھا ہے, یبشر المؤمنین, اور اہل ایمان کو بشارت دیتا ہے. تو اللہ کی رحمت کے حصول کا ذریعہ قرآن ہے, اس لیے کہ قرآن اللہ کی رحمت کے دوپہر میں ملا. اور رحمان علم القرآن, رحمان نے قرآن کی تلاوت, قرآن کا علم عطا فرمایا. یہ سورہ یونس آیت 57 وبی رحمتی ہی, یہ قرآن اللہ کی رحمت سے ملا. تو جو اس قرآن کو تھام لے وہ اللہ کی رحمت کا مستحق ہو جائے گا. یہ دعویٰ دی گئی بنی اسرائیل کو بھی کہ ان ھذا القرآن یھدی للتی ھی اقوم, لیکن یہ قرآن اس راستے کی ہدایت دیتا ہے جو بالکل سیدھا ہے, یبشر المؤمنین, اور اہل ایمان کو بشارت دیتا ہے, لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا اور ڈٹے رہے اور اڑے رہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی پر. چنانچہ بنو قینقاع, بنو نضیر, بنو قریظہ, ان سارے قبائل کا صفایا کیا گیا اور ان کو جزیرہ عرب سے نکال بھی دیا گیا تھا. اس کے بعد اتر بتر پھرتے رہے اور اب یہ کہ اسرائیل کی ریاست میں جمع ہو گئے. وہ بھی اللہ کی ایک پلاننگ ہے کہ ایک جگہ جمع ہو کے ان سب کو ختم کرنا مقصود ہے, جس کی طرح اشارہ صورت میں آگے چل کر آئے گا. لیکن انہوں نے بارہ قبول نہیں کیا. تو سمائے کہ یبشر المؤمنین, اور یہ اہل ایمان کو بشارت دیتا ہے, الذین یعملون الصالحات, کہ جو عمدہ اعمال کرتے ہیں, ان لهم اجرا کبیرا, یقیناً ان کے لیے بڑا اجر ہے, وان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ, اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے, اعتدنا لهم عذابا الیما, ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہے. اس کے بعد دوسرا کچھ شروع ہے, اس میں انسان کی جلد بازی کی روش کا ذکر ہے, اللہ تعالیٰ کی آیات کا بیان ہے, نافرمان قوموں کا ذکر ہے, اور دنیا اور آخرت کا موازنہ پیش کیا گیا ہے. فرمایا کہ بیت الانسان بالشر, اور انسان برائی کی دعا کرتا ہے,
دعاہ بالخیر، جیسے کہ وہ بھلائی کی دعا مانگتا ہے، جیسے کہ انسان چاہتا ہے کہ اس کو بھلائی جلدی مل جائے، بعض اوقات اپنی بلکہ بسا اوقات اپنی نا سمجھی کی وجہ سے برائی بھی مانگ لیتا ہے. کیا آسان سی مثال کیا ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ کوئلے کے اوپر اپنی بوٹیاں وغیرہ سیک رہے ہیں بقرعید کا دن ہو یا ادر وائز، اس بچے کو انگارا بڑا اچھا لگ رہا ہے، وہ لبک لبک کے اس کو لینا چاہ رہا ہے، لیکن اس کی ماں اس کا باپ یا دیگر کچھ اور لوگ بیٹھے ہیں وہ اس کو ہٹا رہے ہیں وہاں سے. بچہ کیا سمجھے گا میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، حالانکہ یہ اس کے ساتھ بھلائی بنا چل جائے گا، اس کو نہیں پتا ہوتا. ایسے انسان نہ سمجھیے نہ جانے کیا کچھ مانگ لیتا ہے، اللہ مجھے اتنی دولت عطا فرما دے، اس کو پتا نہیں کہ یہ دولت اس کو قارون بنا دے گی یا فرعون بنا دے گی اس کو. تو بھائی انسان اب اس کر رہی دعا بالخیر، انسان برائی کی دعا کرتا ہے جیسے کہ وہ بھلائی کی دعا کر لیتا ہے. وکان انسان عجولا، اور انسان جلد باز کہ عمل کا بدلہ چاہتا ہے کہ فوراً مل جائے. اس کے بعد کچھ نشانیوں کا ذکر ہے، فرمایا کہ وجعلنا الليل والنهار آیتین، اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا. فمحونا آیت الليل، پھر ہم نے رات کی نشانی کو ماند کر دیا سکون کے لیے. وجعلنا آیت النهار مبصرا، اور ہم نے دن کی نشانیوں کو روشن بنایا. لتبتغوا فضلا من ربكم، تاکہ تم اپنے رب کا فضل یعنی روزی تلاش کرو. ولتعلموا عدد السنین والحساب، اور تاکہ برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کر لو. یہ سارے مقاصد کے تحت یہ نشانیاں دی گئی. وکل شیء فصلناه تفصیلا، اور ہم نے ہر شے تفصیل کے ساتھ بیان کر دی ہے، یعنی ہدایت کے لیے جو اصولی بنیادی باتیں ضروری ہیں وہ تمام جزیات کے ساتھ اس قرآن میں بیان کر دی گئی. اس کے بعد محاسبہ اخروی کا ذکر. وکل انسان الزمناه طائره فی عنقه، اور ہم نے ہر انسان کی قسمت یا اس کی شامت اعمال اس کی گردن میں لٹکا دی ہے. ونخرج له یوم القیامۃ کتابا، اور ہم اس کے لیے نکالیں گے قیامت کے دن ایک لکھی ہوئی کتاب. یلقاہ منشورا، اسے کھلا ہوا پائے گا. اقرا کتابت، پڑھ لے اپنا نام اعمال اپنی کتاب. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تو اپنے اوپر خود ہی کافی ہے حساب لینے کے اعتبار. یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر انسان کی شامت اعمال اسی کے ساتھ لگی ہوئی ہے قیامت کے دن، اور اس کی جگہ میں لٹکی ہوئی ہے، قیامت کے دن اسے نکال کر دکھا دیں. یہ مقام سمجھنے کے لیے پہلے ایک اور مقام کا ریفرنس کافی رہے گا، سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 20 اور 21 میں اللہ تعالیٰ نے بات اشارت فرمائی. وتشهد ارجلهم وجلودهم، انسانوں کے ہاتھ اور پیر اور ان کی کھالیں گواہی. سمعهم وابصارهم وجلودهم، ان کی سماعت اور ان کی بصارت اور ان کی کھالیں گواہی دیں گی اس سے. یہ اللہ کا کلام. اب اس کو سمجھ لیجیے کہ جب یہ کھالے گواہی دے رہی ہیں تو غیر ممکن ہے کہ اس کے ذریعے سے اسٹوریج کو یا اس کے اللہ تعالیٰ نے کر رکھی ہو کہ نکال کر انسان کے سامنے پیش کر دی جائے. یہ ٹیکنالوجی بارہ سامنے آ چکی ہے کہ کچھ جانوروں کے وجود سے ٹیشوز لے کر ان سے ڈسکٹس بنائے گئے کہ جس پر اب ڈیٹا اسٹور کیا جا رہا ہے، اور ان کی اسٹوریج کیپیسٹی عام ڈسکس کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے. تو جانوروں کے ٹشو سب سے انسان پہنچ چکا، تو رحمان کے لیے کیا مسئلہ ہے کسی انسان کے وجود میں سے کچھ ٹشوز لے کر یا کسی اور طریقے پر بھی اس کی پوری ہارڈ ڈسک بنا کے اس کے سامنے رکھ دی جائے. اقرا کتابت، پڑھ لے اپنی کتاب کو. یہ وہ باتیں کہ جو آج کے اس دور میں سمجھنا ہمارے لیے اللہ نے بہت ہی آسان فرما دی. اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے، اور اپنا محاسبہ جو ہمارا ہونا ہے اس کی تیاری کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. من اهتدی فانما یهتدی لنفسه، جس نے ہدایت پائی تو اس نے صرف اپنے بھلے کے لیے ہدایت پائی. ومن ضل، اور جس نے گمراہی اختیار کی. فانما یضل علیہا، تو وہ گمراہ ہوا اپنے ہی برے کو، اس کا وبال اسی پر جائے گا. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. یہ مضمون 6 مرتبہ قرآن میں آیا ہے، ہر ایک کو اپنا جواب خود دینا ہے، کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، اور جب تک ہم رسول نہ دے دیں ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں. اس آیت کا حوالہ کئی مرتبہ آ چکا، اللہ رسولوں کو بھیجتے ہیں، اللہ تعالیٰ اتمام میں حجت فرماتے رہے. جب قوموں نے جھٹائی کا ہی مظاہرہ کیا، مان کر نہ دیا، تب اللہ کا عذاب آیا اور قومیں ہلاک کر دی گئی. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، اور جب تک ہم رسول نہ بھیجے ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں. وإذا أردنا أن نهلك قرية، اور جب ہم نے کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہا. أمرنا مترفيها، تو ہم نے اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دے بھیجا. ففسقوا فيها، تو انہوں نے اس میں یعنی بستی میں نافرمانی کی. فحق عليها القول، پھر ان پر پوری ہو گئی بات یعنی اللہ کا حکم عذاب کا. فدمرناها تدميرا، پھر ہم نے انہیں بری طرح ہلاک کر دیا. یہ خوشحال طبقہ، یہ اوپر والا طبقہ، یہ ہمیشہ آگے آگے رہتا ہے دعوت حق کی مخالفت میں. ان کو پھر اللہ ڈھیل دیتا ہے اور یہ فساد بچاتے ہیں زمین میں، دوسروں کی گمراہی کا بھی ذریعہ بنتے ہیں، لیکن بالآخر اللہ کی پکڑ میں آتے ہیں اور عذاب میں گرفتار ہوتے ہیں. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ، اور کتنی بستیاں ہم نے ہلاک کر دی نوح علیہ السلام کے بعد. وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، اور یقیناً تمہارا رب کافی ہے اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے کے لیے اور دیکھنے کے اعتبار سے. اس کے بعد دنیا اور آخرت کا موازنہ آ رہا ہے. یہ مضمون قرآن کریم میں کئی مقامات پر آیا ہے، لیکن یہ مقام جو ہم پڑھ رہے ہیں اس موضوع کے حوالے سے دنیا اور آخرت کے کمپیرزن اور ان کے لیے محنت کے اعتبار سے پورے قرآن کا نقطۂ عروج یعنی کلائمیکس ہے. فرمایا من کان یرید العاجلہ، جو کوئی جلدی کی شے چاہتا ہے، یعنی دنیا کو عاجلہ بھی کہا جاتا ہے، جو جلدی فوراً مل جاتی ہے، جو کہ دنیا چاہتا ہے، عجلنا له فیما نشاء لمن نرید، تو ہم اس کو جتنا چاہیں دنیا میں جلدی دے دیں گے، لمن نرید جتنا چاہیں گے. ثم جعلنا له جہنم، پھر ہم نے اس کے لیے جہنم تیار کی، یصلاها مذموما مدحورا، وہ اس میں داخل ہوگا مذمت کر کیا گیا اور دھکیلا بنا کر، یعنی مذمت کی حالت میں اور دھکیل دیے جانے کی حالت میں اس کو جہنم میں داخل کیا جائے گا. تو کہا جا رہا ہے کہ جو دنیا کی زندگی چاہتا ہے ہم جس کو چاہتے ہیں اس میں چاہتا کر دیتے ہیں. جو چیزے گا جو فقط چاہتا ہے، محنت کی بات نہیں ہے. یہ اگلی آئے دیکھیں، ومن اراد الاخرہ، اور جو آخرت کی خواہش رکھتا ہو، وسعى لها سعیہا، اور اس کے لیے محنت بھی کرے. آخرت کے لیے چاہنا کافی نہیں، اس کے لیے محنت بھی کرے، اور محنت کی جڑ و بنیاد میں وہ مؤمن، اور وہ مومن بھی ہو. فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، بس یہی لوگ ہیں جن کی کوشش مقبول ہوگی، قبول کی جائے گی. یہ فرق ہے اصل میں. دنیا کی نگاہ جو چاہے گا دنیا مل جائے اس کو دے دیں گے، جس کو چاہیں گے دے دیں گے، لیکن آخرت میں جہنم میں ڈالا جائے گا. اور آخرت کا معاملہ جو چاہے گا اس کو نہیں، جو محنت بھی کرے اور ایمان کے ساتھ کرے اس کو ادا کی جائے گی، ان کی کوششیں مقبول ہوں گی. یہ اصل مسئلہ ہے. چنانچہ دنیا کا رزق اللہ کے ہاں طے شدہ ہے. بخاری مسلم کی حدیث، بچہ 4 مہینے کا ہوتا ہے اپنی ماں کے بطن میں، 4 باتیں لکھ دی جاتی ہیں، اس میں سے ایک یہ بھی اس کا رزق کتنا ہوگا، لکھا ہوا ہے پہلے. یہ جو سکتا ہے کہ وہ زیادہ کوالیفائڈ ہو جائے، زیادہ محنت کر لے، 8 بجائے 16 گھنٹے محنت کر لے تو زیادہ مل جائے گا اس کو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اتنی محنت کرے گا چاہیے، جس سے ضروریات پوری ہو جائے بس ختم، تو مل جائے گا. جیسے پرندوں کا معاملہ ہم نے پڑھا، جامع ترمذی کی حدیث، صبح نکلتے بھوکے نکلتے تو ہے نا، شام کو آتے تو پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے. تو دنیا تو ہر ایک کو مل جائے گی، چاہنے سے مل جائے گی، آخرت چاہنے سے نہیں ملے گی. محنت کرتے لازم اور ایمان کرتے لازم ہے. اب یہ انسان دیکھ رہے کہ وہ دنیا کے جو بغیر چاہے بھی مل جائے گی، اس کے پیچھے اتنا دیوانہ ہو رہا ہے کہ وہ اصل زندگی جو فقط چاہنے سے نہیں مل سکتی اس کو نکال لیں. اس سے بڑا کچھ سودا، اس سے بڑا گھاٹے کا سودا کوئی نہیں ہو سکتا، اس سے بڑا نقصان، اس سے بڑی حماقت کوئی نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ حقیقت ہماری آنکھوں کے بند ہونے سے پہلے سجھا دے کہ بھائی یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، یہ ضرورت ہے، ضرورت کے قدر رکھو، بلیز کرو اپنے آپ کو اس دنیا سے آخرت کی فکر کے لیے، تیاری کے لیے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. کلن مد ہا الائی وہا الائی من عطاء ربک، ہم تمہارے رب کی بخشش سے ان کو بھی اور ان کو بھی ہر ایک کو دیتے ہیں، دنیا جانے والوں کو بھی اور آخرت جانے والوں کو، ہر ایک کو دے رہے ہیں. وما کان عطاء ربک محظورا، اور تمہارے رب کی بخشش اسی سے روکے جانے والی نہیں، کیونکہ وہ رب العالمین ہے تو دنیا میں وہ ہر ایک کو دے دے گا. ایسے نہیں کہ صرف نیک لوگوں کو کھانا پینے دے گا، نہیں، جہاں سب کے لیے ہے وہاں کس کے لیے؟ صرف اہل ایمان کے لیے. انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، دیکھو میں کس طرح ان کو بعض کو بعض سے فضیلت دی ہے. وللآخرت اکبر درجات، اور آخرت کے درجے سب سے بڑے ہیں. وہ اکبر تفضیلا، اور فضیلت میں بھی سب سے بڑھ کر ہے. دنیا اللہ نے کسی کو زیادہ دیا، کسی کو کم دیا، یہ سب آزمائش کے لیے. سورہ فجر کی آیت نمبر 15 اور 16، اللہ دے کر آزماتا ہے، اللہ لے کر آزماتا ہے. سورہ کہف کی آیت نمبر 7، سب کو سجایا گیا آزمائش کے لیے، زندگی کا مقصد آزمائش. سورہ ملک آیت نمبر 2 میں تفصیل آ جائے گی ان شاء اللہ. تو اوپر نیچے اللہ نے کسی کو رکھا، اللہ کی دین ہے، وہ بہتر جانتا ہے، لیکن اصل درجات یہاں کے نہیں، کہاں سے؟ آخرت سے. مطلب آخرت اکبر درجات، اور آخرت کے درجے یقیناً سب سے بڑے، اکبر تفضیلا، اور فضیلت میں سب سے بڑھ کر ہیں. لا تجعل مع الله الہ آخر، اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ ٹھہراؤ. فتقعد مذموما مخذولا، بس تم بیٹھ رہو گے مذمت کیے گئے بنا کر اور بے بس کیے گئے بنا کر، یعنی کہ اس حال میں تم ہو جاؤ گے کہ تمہاری مذمت ہی ہوتی رہے گی اور بے بس ہو جاؤ گے اگر تم نے اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو شامل کرنے کی کوشش کی. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و الذکر الحکیم. اصل میں آگے دو رکوع میں تفسیر خاصی زیادہ ہے.